کیا بات غوثِ اعظم کی، وہ کیا بات غوثِ اعظم کی۔
الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ۔ آج کا خصوصی پروگرام ایک عظیم ہستی، ایک عظیم شخصیت، ایک عظیم ولی کے بارے میں ہے، اور وہ ہیں پیر پیراں میر میراں حضور سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی قدسہ سلہ النورانی کی ذات مبارکہ کے بارے میں، جن کی گیارہویں شریف پوری دنیا میں منائی جاتی ہے، اور بطور خاص ماہ ربیع الثانی ماہ ربیع الآخر، یہ سرکار غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے وصال مبارک کا مہینہ ہے، تو اس مہینے میں آپ کا ذکر پاک، آپ کے فضائل کا بیان، آپ کی عظمت و شان بکثرت بیان کی جاتی ہے۔ کسی بھی شخصیت کے حوالے سے جب کلام کیا جائے تو جو اس کا ایک عمدہ اسلوب ہے، اچھا طریقہ ہے، وہ یہ ہے کہ اس شخصیت کے کردار کو بیان کیا جائے، تاکہ اس کردار کو دیکھ کر ہم اپنی زندگی میں اس کردار کو پیدا کرنے کی کوشش کریں۔ کیونکہ اولیاء کرام کے تذکرے کا ایک بڑا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ان کی اتباع کی جائے، ان کی پیروی کی جائے، ان کے طریقے پر چلا جائے۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ، اور پیروی کر اس کے راستے کی جس نے میری طرف رجوع کیا، یعنی خدا کی طرف جو جھکنے والا ہے، خدا کی طرف جو رجوع کرنے والا ہے، اس کے راستے کی پیروی کرنے کا ہمیں حکم دیا گیا۔ تو اولیاء کرام کون ہوتے ہیں؟ خدا کی طرف رجوع کرنے والے، خدا کی طرف جھکنے والے، اور ان کے راستے پر چلنا ہے تو معلوم ہونا چاہیے کہ ان کا راستہ کیا ہے۔ اب ان کا راستہ کیا ہے، وہ ان کے کردار سے اور ان کے عمل سے پتہ چلتا ہے۔ تو لہذا کسی شخصیت کے بارے میں جو پہلا معاملہ ہے، وہ اس کے کردار کے اعتبار سے دیکھنا چاہیے۔ دوسرے نمبر پہ پھر اس کی تعلیمات کیا ہے، کیونکہ اکثر و بیشتر اولیاء کرام مسند ارشاد پر بھی فائز ہو کر مخلوق کی رہنمائی کرتے ہیں۔ ضروری تو نہیں کہ ہر ولی جو ہے وہ مسند ارشاد ہی پر بیٹھے، کئی ایسے ہوتے ہیں جو خلوت نشین ہوتے ہیں، جو جنگلوں میں، پہاڑوں میں، غاروں میں زندگی گزار دیتے ہیں، ان کے معاملات کچھ اور طرح کے ہوتے ہیں، تو وہ مخلوق کی طرف بطور ارشاد کے متوجہ نہیں ہوتے ہیں۔ لیکن ایک بڑی تعداد وہ ہے اولیاء کرام کی جو مسند ارشاد مسند ہدایت پر فائز ہوتے ہیں اور لوگوں کی رہنمائی بھی کرتے ہیں، تو اس وقت وہ جو چیزیں بیان فرماتے ہیں وہ ان کی تعلیمات ہوتی۔ تو پہلے کردار ہے، پھر اس کے بعد تعلیمات ہے، اور پھر تعلیمات کے ساتھ ساتھ ایک اور چیز جو ان کی طرف رغبت بڑھنے کا، ان کے ساتھ عقیدت میں اضافے کا ذریعہ بنتی ہے، وہ ہے ان کا مقام و مرتبہ اور ان کی کرامات۔ کرامات اس طور پر کہ جنہیں ہم اپنے مفہوم میں کرامت کہتے ہیں، یہ ولی کے لیے شرط تو نہیں، لیکن اللہ تعالیٰ ان کے اعزاز و اکرام کے لیے انہیں یہ بھی عطا فرماتا ہے۔ خاص طور پہ جو اولیاء تکوین ہیں وہ تو باقاعدہ اس حوالے سے تصرف فرماتے ہیں۔ تو شخصیت کا کردار، شخصیت کی تعلیمات، اور اس کا مقام و مرتبہ اور اس کی کرامات۔ حضور سیدنا غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اولیاء کرام میں وہ عظیم ہستی ہیں، اور عظیم تر ہستی ہیں، اور عظیم ترین ہستی ہیں، کہ جو ان تینوں چیزوں کے اعتبار سے نہایت ہی بلند و بالا مقام پر فائز ہے۔ آپ کا کردار نہایت اعلیٰ، نہایت عمدہ، اور عبادت، ریاضت، خدمت خلق اور اس طرح کے بیسیوں امور کو اپنے اندر لیے ہوئے ہیں، یہ آپ کا کردار ہے۔ پھر آپ کی تعلیمات ہیں، تو سبحان اللہ، آپ کی تعلیمات پر مشتمل جو آپ کے مواعظ، آپ کی تقریروں کی جو کتاب ہے، اگر آپ اس کا مطالعہ کریں تو آپ یقین کیجئے کہ آپ کو محسوس ہوگا کہ سرکار غوث پاک رحمت اللہ علیہ کے فرامین، آپ کے جملے دل کی دنیا کو ہلا دینے والے ہیں۔ الفتح الربانی اس حوالے سے بڑی معروف کتاب ہے، سر الاسرار ہے، ان کتابوں کا مطالعہ کریں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ آپ کی تعلیمات کیا ہیں۔ اور تیسرے نمبر پہ آپ کا مقام، آپ کا مرتبہ، آپ کا کردار اور آپ کی جو کرامات ہیں وہ۔ تو سبحان اللہ، اس امت میں، امت مسلمہ میں جس قدر تواتر کے ساتھ اور جس قدر کثرت کے ساتھ کرامتیں سرکار غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ سے مروی ہیں اور آپ سے ظاہر ہوئیں، وہ امت میں کسی اور سے ظاہر نہ ہوئیں۔ اسی لیے آپ کو پیروں کا پیر، دستگیر اور امام الاولیاء کہا جاتا ہے۔ تو یہ تینوں چیزیں ہیں کہ جن پر ہم کلام کر سکتے ہیں۔ تو میں ان میں سے جو آج میرا موضوع ہے وہ ہے آپ کا کردار۔ کرامات کے حوالے سے آپ سنتے ہیں اور سنتے رہیں، تعلیمات کے حوالے سے آپ سنتے ہیں سنتے رہیں، تو تھوڑا سا کردار کے حوالے سے کہ آپ کا کردار کیسا تھا۔ اولیاء کرام کا اللہ تعالیٰ نے جہاں تعارف کروایا قرآن مجید میں، تو وہاں پر ان کے کردار کو ضرور بیان کیا گیا، یا اکثر و بیشتر کردار کو بیان کیا گیا۔ جیسے مشہور ترین آیت مبارکہ جو اولیاء کرام کی شان میں پڑھی جاتی ہے، بیان کی جاتی ہے، آپ اس پر غور کریں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، سن لو، بے شک اللہ کے ولیوں پر نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ یہ ان کا مقام و مرتبہ بیان کیا۔ اب اس کے ساتھ ہی اللہ تعالیٰ بیان فرماتا ہے، الذین آمنوا وکانوا یتقون، یہ اولیاء کون ہیں؟ وہ جو ایمان لائے اور ہمیشہ تقوی اختیار کیے رہے، ہمیشہ اللہ سے ڈرتے رہے۔ تو یہ جو ایمان اور تقوی ہے یہ ان کے کردار کے ساتھ متعلق ہے۔ ایمان تو تصدیق قلبی ہے، تقوی جو ہے اس کا بہت بڑا حصہ انسان کے اعضاء سے ظہور پذیر ہوتا ہے۔ ایک اور آیت مبارکہ ملاحظہ کریں، ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کہا ہمارا رب اللہ ہے، پھر اس پر ثابت قدم رہے، پھر اس پر ڈٹ گئے، انہیں کیا فضیلت ملتی ہے؟ فرمایا، تتنزل علیہم الملائکہ، ان پر اللہ کے فرشتے نازل ہوتے ہیں۔ تو اب فرشتوں کا نازل ہونا، انہیں بشارتیں دینا، انہیں غم سے نجات کی خوشخبری سنانا، یہ ان کے فضائل ہیں۔ لیکن ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے ان کا عمل بھی بیان کیا، ثم استقاموا، پھر وہ استقامت والے ہوتے ہیں، پھر وہ ڈٹے ہوئے ہوتے ہیں، ثابت قدم ہوتے ہیں اپنے ایمان اور ایمان کے تقاضوں پر۔ اسی طرح ایک اور آیت مبارکہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ، اور تم اپنے آپ کو ٹھہرائے رکھو ان لوگوں کے ساتھ جو صبح و شام اپنے رب کی عبادت کرتے ہیں، رب کے وجہ کریم کے طلبگار ہوتے ہوئے۔ تو آپ دیکھیں یہاں پر کیا ہے، الذین يدعون ربهم بالغداۃ والعشی، وہ صبح و شام، وہ دن رات اللہ کی عبادت کرتے ہیں، اللہ کو پکارتے ہیں، اس سے دعا کرتے ہیں۔ تو یہ کیا، کون سا والا حصہ ہوا؟ یہ ان کے کردار کا بیان ہوا۔ ایک اور آیت مبارکہ سنی، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، والذین يبیتون لربهم سجدا وقیاما، اور رحمان کے بندے وہ ہیں جو اپنے رب کے حضور سجدے اور قیام کرتے ہوئے راتیں گزارتے ہیں۔ ان کی راتیں کیسی ہیں؟ خدا کے حضور قیام کرتے ہوئے اور سجدے کرتے ہوئے۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ ان کا عمل ہے، یہ ان کا کردار ہے۔ تو یہ میں نے چند ایک آیات بیان کی ہیں، اس طرح کی بیسیوں آیات جو ہے وہ پڑھی جا سکتی ہیں، لیکن جو بیسک کانسیپٹ ہے وہ آپ اپنے ذہن میں کلیئر رکھیں کہ اللہ تعالیٰ کے ولی عمل کے نہایت اعلیٰ درجے پر فائز ہوتے ہیں، ان کے اعمال صالحہ حقیقت میں اعمال صالحہ ہوتے ہیں، وہ مقبول عند اللہ ہوتے ہیں۔ اب جب اولیاء کرام مجموعی طور پہ اپنے کردار کے اعتبار سے نمایاں ممتاز ہوتے ہیں، تو اب سرکار غوث پاک شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی عظمت و کردار ذرا ملاحظہ کیجیے۔ واقعات جو ہیں ان کی پوری جدا دنیا ہے، پوری ایک لسٹ ہے، اور آپ کی جو سیرت کو آپ کے صحبت یافتگان نے بیان کیا، جو آپ کے پاس بیٹھنے والے تھے، آپ کی اولاد میں سے یا آپ کے خلفاء میں سے یا آپ کے مریدین میں سے، آپ کے اہل محبت میں سے، انہوں نے جو آپ کا کردار بیان کیا ہے وہ کردار آپ غور کریں۔ حضرت شیخ ابو المظفر منصور رحمۃ اللہ علیہ سے منقول ہے، وہ فرماتے ہیں کہ میں نے شیخ محی الدین عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ سے زیادہ خوش اخلاق، مہربان، فراخ حوصلہ، کریم النفس، وعدہ وفا، دوستی کو نبھانے والا کسی کو نہیں دیکھا۔ یہ چھ اوصاف اور چھ کمالات ہیں جو یہاں پر بیان کیے گئے کہ میں نے آپ سے بڑھ کر کسی کو خوش اخلاق، مہربان، فراخ حوصلہ، کریم النفس، وعدہ وفا، دوستی کو نبھانے والا کسی کو نہیں دیکھا۔ اب مزید کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں باوجود اس بلندی مرتبہ اور کثرت علم اور علو درجات کے، آپ چھوٹوں پر شفقت اور بڑوں کی عزت کیا کرتے تھے، اور کسی صاحب مرتبہ اور امیر کی تعظیم کے لیے قیام نہ فرماتے اور نہ بادشاہ اور وزیر کے دروازے پر جاتے تھے۔ یہ 10 خصوصیات ہیں جو سرکار غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے حضرت شیخ ابو المظفر منصور رحمۃ اللہ علیہ نے بیان فرمائے۔ اب ان میں سے اگر آپ ایک ایک خصوصیت کو لیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ ہر خصوصیت اس میں قرآن کی تعلیمات کا نقشہ نظر آئے گا، اس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کی جھلک نظر آئے گی، اس میں ایک انتہائی اعلیٰ درجے کے ولی کے اوصاف نظر آئیں گے، ایک نہایت باعمل مومن کامل اور مومن صادق کی صفات نظر آئے گی۔ آپ ایک ایک کر کے ذرا دیکھیے، فرمایا کہ آپ سے زیادہ خوش اخلاق نہیں دیکھا، تو اب خوش اخلاقی کس قدر شریعت کو مطلوب اور اللہ کو محبوب ہے آپ سب جانتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہی وصف مبارک اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بیان فرمایا، وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ، اور اے حبیب بے شک تمہارے اخلاق بڑے عظیم ہیں۔ اور مومنوں کے حوالے سے وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ، یہ قرآن مجید کی آیت مبارکہ۔ دوسرے نمبر پہ فرمایا آپ سے بڑھ کر میں نے مہربان نہیں دیکھا۔ یہ مہربان کیا ہے؟ یہ ترجمہ ہے رحیم کا، مہربان۔ رحیم خدا بھی ہے اپنی شان کے اعتبار سے، رحیم مہربان نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی ہیں کہ آپ کی شان میں اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا بالمؤمنین رؤوف الرحیم، اور سرکار غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ اخلاق کے اندر بھی یہی ہے کہ آپ بڑے مہربان بڑے رحیم تھے۔ تیسری بات فراخ حوصلہ۔ فراخ حوصلہ کیا ہے؟ جس کا حوصلہ بڑا اور جو بڑی بڑی چیزوں کا مقابلہ کر سکتا ہو۔ تو سرکار غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی پوری زندگی جو نفس اور شیطان کے خلاف جہاد فرمایا، اور جو نفس و شیطان نے آپ کو راہ راست سے ہٹانے کی کوششیں کیں، اس کی تفصیلات بھی بڑی ہیبت ناک قسم کی ہیں، لیکن آپ اپنے بلند حوصلے کے ذریعے ان تمام چیزوں کا مقابلہ کرنے میں کامیاب ہو گئے۔ پھر اس کے بعد وصف کریم النفس۔ کریم النفس کیا ہے؟ کریم النفس ویسے تو اس کے اندر ایک سخاوت کا معنی ہوتا ہے کہ کریم النفس جو بڑا سخی ہے، بڑا عطا کرنے والا ہے، بڑا جود و بخشش فرمانے والا ہے، وہ کریم النفس۔ اور دوسرا اس کے ساتھ ایک اور معنی ہوتا ہے اور وہ ہے عفو و درگزر کرنے والا۔ کریم وہ ہے جو قابو پالے تو معاف کر دیتا ہے، بدلہ نہیں دیتا، انتقام نہیں لیتا۔ تو سرکار غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کریم النفس۔ اور اب اس وصف کو آپ تھوڑا سا توجہ کریں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ میں یہ وصف کیسا تھا، آپ کیسے کریم النفس تھے، کیسے سخاوت فرمانے والے تھے، اور کیسا عفو و درگزر فرمانے والے تھے۔ اگلا وصف تھا وعدہ وفا، وعدہ پورا کرنے والے۔ وعدہ پورا کرنا اعلیٰ درجے کے ایمانی اوصاف میں سے، انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کی سنت، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا زندگی بھر کا طریقہ، اور مومن کامل کی اعلیٰ درجے کی علامت ہے۔ اور سرکار غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کا وصف مبارک یہی بیان کیا گیا کہ آپ وعدے کو پورا کرنے والے تھے۔ چھٹا وصف دوستی کو نبھانے والے. دوستی کا لفظ استعمال کرنا آسان ہے لیکن جو دین اسلام میں دوستی کے مراتب ہیں کہ دوست کس مرتبے پر جا کے اپنے دوست کی مدد کرتا ہے, اس کا خیال کرتا ہے, یہ نہایت مشکل کام ہے. کبھی احیاء العلوم کے اندر اس باب کا مطالعہ کریں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ دوستی کو نبھانا کیا ہوتا ہے. ہمارے آج کل کے زمانے کی دوستیوں کی نوعیتیں مختلف ہیں, یہاں وہ مراد نہیں ہے. جو دینی دوستی ہے, جو اسلام کی نظر میں دوستی ہے, تو سرکار غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ جس نے تعلق جوڑا آپ نے اس تعلق کو نبھایا. اور ہمیں فخر ہے کہ ہم قادری ہونے کے اعتبار سے اور غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کے مرید اور محبت کرنے والے ہونے کے اعتبار سے آپ سے متعلق ہیں. اور اللہ کے فضل سے امید ہے کہ سرکار غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ اس تعلق کو نبھائیں گے. اچھا, پھر اگلے جو اصا بیان کیے کہ باوجود بلندی مرتبہ اور کثرت علم اور علوے درجات, یعنی بلند درجوں کے, چھوٹوں پر شفقت اور بڑوں کی عزت کیا کرتے تھے. یہ جو وصف ہے یہ ایسا اسلامی معروف وصف ہے کہ مسلمانوں کا بچہ بچہ جانتا ہے, اور اسکول کالج کے اندر بھی احادیث کے اندر اسے بیان کیا جاتا ہے کہ چھوٹوں پہ شفقت بڑوں کی عزت. جو چھوٹوں پہ مہربانی نہیں کرتا, بڑوں کی عزت نہیں کرتا, تو وہ ہم میں سے نہیں. اور سرکار غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کا یہ معاملہ آپ کی سیرت کے جب واقعات دیکھیں گے تو پتہ چلے گا کہ آپ اپنے سے بڑی عمر والوں کی کیسی عزت فرمایا کرتے تھے, حالانکہ مقام و مرتبہ میں آپ ان سے آگے تھے. یعنی آپ کی حیات طیبہ میں جو بزرگ موجود تھے, خواہ وہ ولایت کے اعتبار سے معروف تھے یا ولایت سے ہٹ کے محض عمر کے اعتبار سے بڑے تھے, سرکار غوث پاک کا مرتبہ ان سے بڑا تھا, لیکن اس کے باوجود آپ بڑوں کی عزت کیا کرتے تھے. اور چھوٹوں پر شفقت کرنا آپ کی زندگی کا ایک بڑا ہی عمدہ وصف ہوا کرتا تھا. اس کے ساتھ نواں اور دسواں وصف, کسی صاحب مرتبہ اور امیر کی تعظیم کے لیے کھڑے نہیں ہوتے تھے. یہ کیا ہے؟ یہ وہ اللہ تعالیٰ نے دل کے اندر جو زہد, غنا اور جو عمرا سے استغنا کی شان عطا فرمائی تھی کہ بندہ امیروں کے لیے, پیسے والوں کے لیے, صاحب منصب اور عہدے والے کے لیے کیوں کھڑا ہوتا ہے, کہ اس کے ساتھ عام طور پہ کوئی لالچ جڑی ہوتی ہے. یعنی ویسے جدا گانا اچھی نیت سے بھی کھڑا ہوا جا سکتا ہے, لیکن اکثر و بیشتر کیا ہوتا ہے کہ پیسے والے کے ساتھ کوئی غرض وابستہ ہوتی ہے, کبھی مشکل آئے تو پیسے دے دے گا. عہدے والے کے ساتھ ایک غرض ہوتی ہے, کبھی مشکل آئے تو مدد کر دے گا. سرکار غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کا جو اللہ سے تعلق تھا, اس تعلق کی عظمت کا تقاضا تھا کہ آپ کسی صاحب مرتبہ اور امیر کے لیے قیام نہ فرمائیں, تاکہ لوگوں کی نظر میں یہ بھی واضح ہو کہ فقر اور درویشی کسے کہتے ہیں, اور یہ بھی پتہ چلے کہ اللہ تعالیٰ نے کیسی شان استغنا عطا فرمائی ہے. اور اس کے ساتھ اگلی بات فرمائی کہ کسی بادشاہ وزیر کے دروازے پر نہیں جاتے تھے. بادشاہ وزیر کے دروازے پر اچھی نیت سے جانا جو ہے یہ جائز ہے اور ثواب ہے, اور اولیاء کرام سے یہ بھی ثابت ہے. لیکن سرکار غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ ولیوں کے سردار تھے, اولیاء کے بادشاہ تھے, تو آپ نے جو عمل فرمایا وہ اپنی اس شان و عظمت اور اس اپنی بلندی مرتبہ کے اعتبار سے فرمایا کہ بادشاہ اور وزیر آپ کے دروازے پر چل کر آتے تھے, آپ کبھی کسی بادشاہ وزیر کے دروازے پر نہیں جاتے تھے. سبحان اللہ, یہ آپ کے 10 اوصاف مبارکہ ہیں جو بیان کیے گئے. اب اس کے بعد مزید سنیے. حضرت شیخ ابو القاسم بزاز رحمۃ اللہ علیہ سے منقول ہے. اچھا, یہ جو میں سارے حوالے یہ ساری بیان کر رہا ہوں, یہ حضرت شیخ ابو المعالی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب تحفۃ القادریہ سے ہے, اور انہوں نے آگے بہجت الاسرار اور دیگر کتابوں سے اس کو نقل فرمایا ہے. تو حضرت شیخ ابو القاسم بزاز رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب کبھی ہم سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی مجلس میں بیٹھے ہوتے ہیں, جب ہم آپ کی مجلس میں بیٹھے ہوتے, تو ایسے معلوم ہوتا تھا کہ گویا ہم خواب دیکھ رہے ہیں, اور جب مجلس سے چلے جاتے تو ایسا لگتا کہ اب ہم جاگ پڑے ہیں. یعنی سرکار غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کی موجودگی اہل مجلس کو آپ کی زیارت میں، آپ کی محبت میں، آپ کے کلام مبارک کے سننے میں اور آپ کی بارگاہ میں ادب سے بیٹھنے میں اور اس پوری مجلس کی جو ایک روحانی کیفیت اور ایک عظمت ہوتی اس کے اندر وہ ایسا مگن کر دیا کرتی تھی کہ جتنی دیر سرکار غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کے پاس بیٹھے ہیں تو فرماتے کہ ہمیں ایسا لگتا ہے جیسے خواب دیکھ رہے ہیں. یعنی خواب کے اندر بندہ کیا دیکھتا ہے؟ عام طور پہ ہم جب یہ بولتے ہیں کہ جیسے خواب دیکھ رہے ہیں اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایسی شے کہ جس کا تصور ہی نہیں ہے، ایسا حال اور ایسی کیفیت کہ جس کے بارے میں ہم جو ہے وہ ہم بیداری کی حالت میں ہم اس کو دیکھ ہی نہیں پاتے. ایک انہونی چیز، ایک یونیک چیز، ایک بڑی عظمت والی اور ایک بڑی شان والی چیز. تو فرماتے ہیں کہ جب سرکار غوث پاک کی مجلس میں بیٹھتے تو ہمیں ایسا محسوس ہوتا کہ گویا ہم خواب دیکھ رہے ہیں، اور جب مجلس سے چلے جاتے تھے تو ایسا معلوم ہوتا کہ ہم جاگ پڑے. یہ سبحان اللہ، یہ اس مجلس کی نورانیت اور یہ اس مجلس کی برکتیں اور یہ اس مجلس کی عظمت ہے کہ جسے حقیقت یہ ہے کہ الفاظ میں پوری طرح بیان بھی نہیں کیا جا سکتا. اور کیسے بیان کیا جائے کہ وہ محفل جہاں حضرت خضر علیہ السلام بکثرت تشریف لاتے تھے، جہاں زمانے بھر کے اولیاء کرام آ کے سر جھکا کے بیٹھا کرتے تھے، اور جس مجلس کو دنیا کے کونے کونے سے اولیاء کرام اپنی باطنی قوت سماع سے سنا کرتے تھے، اور جس مجلس کے اوپر رجال الغیب اور اللہ کے ولی دنیا بھر سے جمع ہوا کرتے تھے، اور جہاں بڑے بڑے ولی اپنی گردنیں جھکا دیا کرتے تھے، اور جہاں غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چہرے پر ایک نظر ڈالنا اور آپ کی زبان مبارک سے ایک لفظ سن لینا اپنی سعادت سمجھتے تھے، تو اس مجلس کے اندر یہ والی کیفیت کیوں نہیں ہوگی؟ سبحان اللہ. اچھا، اب حضرت شیخ ابو القاسم بزاز رحمۃ اللہ علیہ نے جو فرمایا تو یہ اپنی اس مجلس کی کیفیت کے ساتھ اب آگے کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں کہ حضور سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے اخلاق پسندیدہ اور اوصاف بڑے پاکیزہ تھے. اخلاق پسندیدہ، اوصاف بڑے پاکیزہ تھے. اچھا، یہ تو ایک جنرل ورڈنگ ہو گئی. اب بطور خاص جو کردار کو متعین کر کے بیان کرنے والی چیزیں ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ سرکار غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کا دست مبارک بڑا سخی تھا، بڑا سخی تھا. سبحان اللہ، ان سے زیادہ کسی کو شرم و حیا والا میں نے نہیں دیکھا. سرکار غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ ہر رات فرماتے کہ دسترخوان بچھاؤ تاکہ لوگ کھانا کھائیں، اور آپ خود مہمان کے ساتھ بیٹھ کر کھانا تناول فرماتے، مسکینوں کے ساتھ ہم نشین ہوتے، اور مسکینوں اور غریبوں کی جو بد اخلاقی اور بد خوئی ہوتی اسے برداشت کرتے اور ان کی برائیوں سے درگزر فرماتے. ہم نشینوں میں سے اگر کوئی حاضر نہ ہوتا تو کمال مہربانی سے سرکار غوث پاک اس کا حال دریافت فرماتے کہ فلاں بندہ مجلس میں نہیں ہے، اس کی طبیعت ٹھیک ہے، وہ حاضر نہیں ہوا، موجود نہیں ہوا، آیا نہیں ہے، خیریت، اور اس سے ملاقات ہوتے تو اس کا حال اس سے پوچھتے اور اس کی دوستی کو ملحوظ رکھتے. پھر اس کے بعد فرمایا کہ اگر کوئی شخص آپ کے پاس آ کے قسم کھاتا کہ اللہ کی قسم معاملہ ایسے ہے، آپ اس کو سچا جانتے یعنی اس کی تصدیق کرتے اور اپنے علم کو پوشیدہ رکھتے، یعنی آپ اپنے علم سے تو جانتے تھے کہ اس کا معاملہ اصل کیا ہے لیکن اس بندے نے قسم کھا لی ہے، تو اب کریم اور مہربان کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنے علم کو تھوڑی دیر کے لیے سائڈ پہ کر کے اس کی بات کو مان لیتا ہے، اس کا لحاظ کرتا ہے. اور پھر اس کے ساتھ فرمایا کہ آپ کے ہر ہم نشین کا یہ خیال ہوتا کہ مجھ سے زیادہ عزیز و کریم شیخ عبد القادر کے نزدیک اور کوئی نہیں، اور جو میل جول، جو میل ملاپ یا بات چیت حضور غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ میرے ساتھ فرماتے ہیں، یہ کسی اور کے ساتھ نہیں کرتے. اب یہ مزید آٹھ اوصاف ہیں جو بیان کیے گئے. اب ان میں سے ہر وصف پر اگر آپ غور کریں تو آپ کو وہی والی چیز نظر آئے گی کہ آپ ایک طرف قرآن کی آیتیں پڑھتے جائیں اور ایک طرف سرکار غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کا کردار دیکھتے جائیں، ایک طرف نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ اور اسوہ حسنہ کو دیکھتے جائیں، اور ایک طرف سرکار غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کی ان پیاری پیاری باتوں کو پڑھتے جائیں، آپ کو پتہ چلے گا کہ قرآن کا نور سرکار غوث پاک رحمتہ اللہ علیہ کے کردار کے اندر جھلکتا ہوا نظر آتا ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی کامل اتباع یہ سرکار غوث پاک رحمتہ اللہ علیہ کی زندگی میں موجود تھی۔ آپ کا ہاتھ بڑا سخی تھا، سبحان اللہ، سخاوت اللہ کے نبیوں کا طریقہ۔ اور ہمارے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں سب سے بڑے سخی، اللہ تعالیٰ سب سے بڑھ کر جود و بخشش کرنے والا، اور اللہ کے بعد سب سے زیادہ سخاوت کرنے والے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور پھر آپ کے آگے آپ کی امت میں اور آپ کی اہل بیت میں سرکار غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کی سخاوت کا معاملہ آپ دیکھیں کہ کس قدر بلند ہے۔ اچھا، یہ سخاوت کیسی تھی، اس کا ایک میں واقعہ بیان کرتا ہوں، تو اس سے جو ہے وہ بڑے خوبصورت انداز کے اندر وہ چیزیں سمجھ آ جاتی ہے۔ آپ کے بیٹے حضرت ابو نصر صالح رحمۃ اللہ علیہ آپ بیان فرماتے ہیں کہ یہ سرکار غوث پاک کے پوتے ہیں، حضرت ابو نصر صالح رحمۃ اللہ علیہ یہ سرکار غوث پاک کے پوتے ہیں، تو یہ فرماتے ہیں کہ میرے والد حضرت شیخ عبد الرزاق رحمۃ اللہ علیہ یہ سرکار غوث پاک کے بیٹے، تو یہ شیخ عبد الرزاق فرماتے ہیں کہ میرے والد شیخ محی الدین عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ اپنی شہرت کے بعد، یعنی بہت مشہور ہونے کے بعد، صرف ایک مرتبہ حج کو گئے، اور اس حج کے دوران جو اونٹنی کی مہار تھی، جس اونٹنی پہ سرکار غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ سواری فرمائی ہوئی تھی آپ نے، اس اونٹنی کی مہار حضرت شیخ عبد الرزاق رحمۃ اللہ علیہ کے دستے مبارک میں تھی۔ فرماتے ہیں کہ ہم چلتے چلتے ایک گاؤں میں پہنچے، اونٹنی میں سفر کرتے ہم ایک گاؤں میں پہنچے، گاؤں میں جا کے سرکار غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اس گاؤں میں جو سب سے غریب گھرانہ ہے وہ کون سا ہے؟ تو لوگوں نے تلاش کیا اور تلاش کر کے بتایا کہ بھئی فلاں گھر ہے وہ بڑا غریب ہے، اس کے رہنے والے بڑے غریب ہیں، ایک بوڑھا مرد ہے اور ایک اس کی بیوی ہے اور ایک ان کی کم سن لڑکی ہے، بیٹی ہے۔ تو سرکار غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ نے اس بوڑھے بزرگ سے فرمایا کہ میں چاہتا ہوں کہ میں رات آپ کے گھر میں گزاروں۔ یہ سرکار غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ فرما رہے کسے؟ گاؤں کے سب سے غریب اور مسکین آدمی کو، کہ میں آج کی رات آپ کے گھر گزارنا چاہتا ہوں۔ انہوں نے اجازت دے دی، انہوں نے اجازت دی تو سرکار غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ ان کے گھر میں چلے گئے۔ اب ہوا یہ کہ اب اس گاؤں کے، اس علاقے کے جب مشائخ کو اور رئیس لوگوں کو پتہ چلا کہ جناب وہ بغداد والے پیر حضور سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ ہمارے گاؤں میں تشریف فرمائے، اس علاقے میں آئے ہوئے، تو اب مشائخ اور جو امیر لوگ تھے وہ سب آئے کہ حضور ہمارے گھر چلیے، ہمارے گھر میں سہولیات زیادہ ہیں، بڑا گھر ہے، یہ ہے وہ ہے، انہوں نے بڑی آپ سے درخواست کی، تو آپ نے فرمایا کہ نہیں، میں اسی جگہ ٹھہروں گا، اسی گھر میں ٹھہروں گا۔ تو اب کیا ہوا کہ اب وہ جو مشائخ تھے اور جو پیسے والے تھے، تو انہوں نے نذرانہ آپ کی بارگاہ میں پیش کیا، جیسے محبت سے جو مرید ہوتے ہیں یا عقیدت مند ہوتے ہیں وہ کسی شیخ یا پیر کو نذرانے پیش کرتے ہیں۔ تو آپ کو نذرانوں کے اندر کیا پیش کیا؟ بھیڑ بکریاں، سونا چاندی اور اس طرح کا ڈھیروں ڈھیر سامان جو ہے وہ آپ کو پیش کیا کہ حضور میری طرف سے آپ کی خدمت میں، حضور میری طرف سے آپ کی خدمت، اور لوگ بھی بڑی تعداد میں جمع تھے، تو ایک سامان کا پورا ڈھیر لگ گیا۔ سرکار غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ وہاں ٹھہرے، لوگوں سے جو بھی انہوں نے پیش کیا تو ایک طرف رکھتے رہے، اور فرمایا کہ میں نے ان تمام چیزوں سے قطع تعلق کر لیا ہے، یعنی کہ یہ سونا چاندی پیسے اور یہ مال و دولت میں نے ان تمام چیزوں سے قطع تعلق کر لیا ہے، ہم اس علاقے سے جا رہے ہیں اور یہ جتنا مال، اسباب، سونا چاندی، نقدی ہے، یہ تمام کے تمام اس بوڑھے بزرگ اور اس کی بیوی اور اس کی بچی کو دے دو۔ تو اب سرکار غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ جو شہرت کی بلندیوں کو پہنچے ہوئے، اور جن کے پاس یہ سارے نذرانے لانے والے امیر اور مشائخ اور پیر اور علماء اور اہل محبت ہیں، یہ تمام کا تمام جو ہے وہ آپ نے اسی گھر والوں کو عطا فرما دیا۔ راوی کہتے ہیں کہ کئی سال کے بعد جب میں وہاں دوبارہ گیا تو میں نے پوچھا کہ اس گاؤں میں، اب گاؤں تو بڑا ہو کے وہ ایک پورا علاقہ بن گیا، شہر سمجھ رہے ہیں آپ، تو اس شہر میں جو سب سے زیادہ امیر آدمی ہے وہ کون ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ وہ فلاں شخص ہے، وہ سب سے زیادہ امیر ہے، وہ جس کے ہاں سرکار غوث پاک ٹھہرے تھے۔ تو آپ، وہ جو راوی ہیں، انہوں نے اس سے پوچھا کہ بھائی آپ کے پاس اتنی دولت کہاں سے آ گئی؟ تو انہوں نے کہا یہ اس رات کی برکت ہے، یہ اس رات کی برکت ہے جس رات پیر پیرا حضور سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ میرے گھر میں ٹھہرے تھے اور تمام کا تمام مال و اسباب مجھے عطا فرما دیا تھا۔ یہ ہے نذرانے دیے جاتے ہیں اور اس کا آگے جو اعلیٰ سے اعلیٰ مصرف ہے وہ کیا ہوتا ہے، وہ سرکار غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کے اس کردار سے سامنے آتا ہے۔ تو آپ کی اسی خوبیوں کو حضرت شیخ ابو القاسم بزاد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ سرکار غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کا دست مبارک، آپ کا ہاتھ بڑا سخی تھا۔ اگلی بار فرماتے ہیں کہ آپ سے زیادہ شرم و حیا والا میں نے کسی کو نہیں دیکھا۔ اللہ اکبر، بعینہ یہی جملہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بارے میں ازواج مطہرات اور صحابہ اکرام سے منقول کہ ہم نے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ شرم و حیا والا کسی کو نہیں دیکھا۔ اب آپ دیکھیں کہ کیسے وہاں اسوہ حسنہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ میں، یہاں غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کی جو ہے وہ ذات مبارکہ میں، وہاں اصل ہے اور یہاں اس کی اتباع ہے، یہ اس کا یہ اتباع کا معاملہ۔ پھر اس کے بعد ہر رات فرماتے دسترخوان بچھاؤ، یہ دسترخوان بچھانا جو ہے یہ بھی سخیوں کا کام ہوتا ہے، مہمان نوازوں کا کام ہوتا ہے۔ پھر مہمان کے ساتھ خود بیٹھ کر تناول فرماتے، یہ نہیں ہے کھانا پہنچا دو کھاتے رہیں گے، نہیں، ساتھ میں بیٹھ کے کھانا تناول فرماتے، کہ اس میں کھانا کھلانے کے ساتھ ایک عزت افزائی بھی ہے۔ اور مسکینوں کے ساتھ بیٹھتے، غریب آدمی ہیں، درویش ہیں، آپ ان کے ساتھ بیٹھتے بجائے اس کے کہ امیروں کے علاوہ پاس کوئی نہ پھٹکے، تو غریبوں کے پاس بیٹھتے۔ اب سارے وہ تربیت یافتہ تو ہوتے نہیں تھے کہ جناب انہوں نے بڑا کوئی دینی علم حاصل کر کے اخلاق بڑے اعلیٰ قسم کے کیے ہوئے ہیں، تو ان کی گفتگو میں، ان کے ملنے برتنے میں بعض اوقات یوں کہہ لیں کہ کچھ یعنی کہ بے مزگی والی کیفیت بھی ہوتی یعنی ان کی طرف سے۔ لیکن سرکار غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کا معاملہ کیا تھا، آپ ان کی اس بد اخلاقی کو برداشت کرتے اور ان کی برائیوں سے درگزر فرماتے۔ تو یہ جو ہے نا کہ لوگوں کے ساتھ ملنا بیٹھنا، ان کی بد اخلاقی کو برداشت کرنا اور عفو درگزر سے کام لینا، یہ سنت بھی اور سرکار غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کا طریقہ کار بھی ہے۔ اچھا، پھر ہم نشینوں میں اگر کوئی حاضر نہ ہوتا تو کمال مہربانی سے اس کا حال پوچھتے، یہ نہیں ہے کبھی کوئی نہیں آ رہا تو مرے جا کے جو مرضی ہو اس کے ساتھ، ایسا نہیں۔ ایک تعلق جو ہے، تعلق نبھانا کسے کہتے ہیں، کہ اس کے حوالے سے ایک توجہ رکھی جائے، غیر حاضر ہے تو اس کے متعلق دریافت کیا جائے۔ اچھا، اب اگلی بات دیکھیں کس قدر خوبصورت ہے کہ اگر کوئی شخص آپ کے پاس آ کے کوئی بات کہتا اور قسم کھاتا، جی اللہ کی قسم یہی ہے، اب آپ کو اپنی کرامت سے، اپنے روحانی علم سے، اپنی باطنی نور سے پتہ بھی ہوتا کہ یہ غلط بیانی کر رہا ہے، تب بھی آپ اس کی بات پر ایسا ظاہر فرماتے کہ آپ نے اعتماد کر لیا، بجائے اس کے کہ یہ بولنا کہ نہیں تم غلط بیانی کر رہے ہو، اصل قصہ یہ ہے، نہیں۔ تو یہ کیا ہے، یہ بیسیکلی وہی عفو درگزر، وہی خوش اخلاقی، وہی اچھی عادت، وہی کریم النفس ہونا اور وہی لوگوں کے ساتھ شفقت کا رویہ اختیار کرنا ہے۔ پھر اس کے ساتھ جو اگلی بات ہے، یہ ان عظیم سنتوں میں سے ہے کہ جس سے شاید دنیا کی اکثریت یعنی اکثر مسلمان بھی جس سے محروم ہیں، وہ یہ کہ آپ کے ساتھ بیٹھنے والا ہر بندہ یہ سمجھتا کہ جتنا بڑا مقام و مرتبہ میرا، حضور غوث پاک کی بارگاہ میں کسی اور کا نہیں ہے، یعنی کہ ہر بندہ اپنے آپ کو اہم سمجھتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ ہر ایک کے ساتھ اس طرح پیار سے، اس طرح محبت سے اور اس طرح عزت دے کے پیش آتے تھے کہ وہ بندہ یہی محسوس کرتا کہ بھئی جو مقام میرا ہے نا، کسی اور کا نہیں۔ اور ایگزیکٹلی یہی معاملہ صحابہ کرام کا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوتا تھا، کہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں لوگ بیٹھتے اور وہ اپنے آپ کو یہ سمجھتے کہ سب سے زیادہ سرکار کی توجہ میرے اوپر ہی ہے اور سب سے اہم میں ہی ہوں، یعنی یہ ایک تعداد ہے کہ جن کے خیالات ہی ہوا کرتے تھے۔ کیوں؟ اس لیے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یوں صرف نظر نہیں کرتے تھے، یعنی کہ یوں کسی سے نگاہیں نہیں پھیرتے تھے کہ وہ اپنے آپ کو کم تر محسوس کرے۔ جس کے ساتھ، جس محبت، جس اخلاق اور جس پیاری ادا کے ساتھ ملتے، تو اس کی وجہ سے اسے لگتا کہ سرکار کی بارگاہ میں میرا بہت ہی خاص مقام ہے۔ تو یہ آپ کے سرکار غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کے اخلاق میں سے بھی یہ ایک چیز۔ ایک اور فرمان حضرت شیخ ابو عبداللہ محمد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ حضور سیدنا محی الدین شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ رقیق القلب اور خوش اخلاق تھے، مستجاب الدعوات تھے، آپ کی دعائیں قبول ہوتی تھیں، اور فحش اور بیہودہ باتوں سے سخت متنفر تھے، اور حق کی طرف بڑی رغبت رکھنے والے تھے، اپنے نفس کی خاطر کسی پر غصہ نہیں کرتے تھے، اور کسی سے دوستی نہ کرتے تھے مگر اللہ کے لیے، کسی سائل کو رد نہ کرتے اور اپنی جود و سخا سے کسی کو محروم نہ رکھتے تھے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا خوبصورت انداز کے اندر سرکار غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کے کردار مبارک کو بیان کیا ہے۔ خوش اخلاق یہ تو پہلے گزر گیا، اس لیے اس کو میں نے جدا گانا نمبر بھی نہیں لیا۔ اب 19واں نمبر، 19، رقیق القلب۔ رقیق القلب نرم دل، نرم دل، جو اللہ سے مناجات کرنے لگے اور اس کا دل جو ہے نرم پڑ جائے، آنکھوں سے آنسو جاری ہو جائے، جو مخلوق کی پریشانی دیکھے تو اس کا دل نرم پڑ جائے اور وہ ان کی بھلائی کے لیے کچھ کرنا چاہے اور کچھ کرے، یہ ہے رقیق القلب ہونا۔ مستجاب الدعوات، آپ کی دعائیں قبول ہوتی تھیں۔ سبحان اللہ، سرکار غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ جیسے ولی کی دعا قبول نہ ہوگی تو کس کی ہوگی؟ تو آپ کی دعائیں قبول ہوتی تھیں کہ دعا کی قبولیت کا تعلق نگاہ کی حفاظت، دل کی حفاظت اور پیٹ کی حفاظت کے ساتھ، دل پاک، نگاہ پاک، پیٹ پاک، اللہ تعالیٰ اس کی دعائیں قبول فرماتا ہے۔ اس کے علاوہ جو دیگر عوامل ہیں وہ بھی اس کے علاوہ ہیں۔ تو سرکار غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کی نگاہ کی پاکیزگی، آپ کے دل کی پاکیزگی اور آپ کے شکم اطہر کی پاکیزگی، سبحان اللہ، تو آپ مستجاب الدعوات تھے کہ آپ کی دعائیں قبول ہوتی تھیں۔ اچھا، اگلی بات 21ویں بات بیان فرمائی کہ بے حیائی اور بیہودہ بات سے سخت متنفر تھے۔ سخت متنفر ہونے کا مطلب یہ ہوا کہ اپنی زبان مبارک سے کوئی ایسی بات ادا کرنا تو دور کی بات ہے، آپ اسے سننا بھی پسند نہیں کرتے تھے کہ کوئی دوسرا ہی ایسی بات کرے، آپ اسے بھی پسند نہیں فرماتے تھے۔ اور یہ والا وصف یہ بھی بعین ہی اسی طرح ہے کہ جیسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت مبارکہ تھی، لا فاحشن ولا متفحشن، جو حدیث و مبارک کے الفاظ ہیں کہ آپ خلاف حیا کلام نہ فرماتے تھے اور نہ کوئی ایسا جو ہے وہ عمل فرماتے اور نہ اس طرح کی بات کو سننا پسند کرتے تھے۔ اچھا، پھر حق کی طرف راغب، کہ جہاں پر بھی دو معاملے ہیں، ایک حق ہے ایک باطل ہے، آپ حق کی طرف رغبت رکھتے تھے اور اپنے نفس کی خاطر غصہ نہیں کرتے تھے، غضب نہیں فرماتے تھے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا عمل مبارک بھی یہی تھا، کسی سے دوستی نہ کرتے تھے مگر صرف اللہ کے لیے۔ تو یہ صرف اللہ کے لیے دوستی کیا ہے؟ یہ وہ ہے جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو اللہ کے لیے دوستی کرے اللہ تعالیٰ اسے ایمان کی مٹھاس عطا فرماتا ہے، اس کے دل کے اندر ایمان کی مٹھاس آتی ہے جو اللہ کے لیے دوستی کرتا ہے۔ تو سرکار غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کا عمل مبارک یہ تھا۔ اچھا، پھر کسی سائل کو رد نہ فرماتے ہیں اور اپنی جود و سخا سے کسی کو محروم نہ رکھتے تھے۔ سبحان اللہ، اعلیٰ حضرت علیہ الرحمٰ نے تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں یہ عرض کیا نا کہ واہ کیا جود و کرم ہے شہ بتحا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا۔ تو یہ شہ بتحا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو وصف مبارک ہے، آپ کی اس سنت کی ادائیگی میں بطور تابع کے سرکار غوث پاک شاہ بغداد رحمۃ اللہ علیہ کا بھی یہی وصف مبارک ہے کہ آپ بھی کسی کو نہ فرماتے اور کسی کو محروم نہ رکھتے تھے۔ ایک واقعہ یہاں پر جو آپ کے اسی سخاوت اور کریم النفس ہونے کو بیان کرتا ہے، حضرت ابو عبداللہ محمد بن خضر حسینی رضی اللہ تعالیٰ عنہ رحمۃ اللہ علیہ سے منقول ہے، وہ فرماتے ہیں کہ مجھ سے میرے باپ نے ذکر کیا کہ ایک مرتبہ سرکار غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ نے ایک فقیر کو دیکھا۔ فقیر کو دیکھا تو ٹوٹا ہوا دل اور ایسا مرجھایا ہوا بیٹھا ہوا، تو آپ نے فرمایا کیا ہوا تجھے، کیا حال ہے، یعنی اتنا غم زدہ، اتنا شکستہ دل کیوں؟ اس نے کہا جی میں دریا کے کنارے تھا اور مجھے دریا سے پار جانا تھا، تو جو ملاح تھا کشتی والا، کشتی کا جو آنر تھا چلانے والا، تو میں نے اس سے بڑی التجا کی کہ یار میرے پاس پیسے نہیں ہیں، برائے مہربانی مجھے دریا سے پار مفت میں پہنچا دو، لیکن اس ملاح نے میری بات کو قبول نہیں کیا۔ میرا دل ٹوٹ گیا کہ تھوڑی سی فیور کرنی تھی، کرایہ نہیں تھا تو بغیر کرایہ کے مجھے دریا سے پار گزار دیتا۔ یہ باتیں ابھی ہو رہی تھیں، ایک شخص آیا اور اس نے آ کے 1000 دینار کی تھیلی سرکار غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں نذرانے کے طور پہ پیش کی، 1000 دینار، یعنی 1000 سونے کے سکے۔
سرکار غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ نے وہ تھیلی جو ہے وہ کسی کو عطا فرمائی اور فرمایا کہ یہ تھیلی لے جا کر اس ملاح کو دے دو اور اسے کہہ دو کہ آئندہ کبھی کسی فقیر کو یوں واپس نہ کرے، آئندہ کسی فقیر کو یوں واپس نہ کرے۔ اور پھر آپ نے جو آپ نے پیراہن تھا، جو آپ نے لباس مبارک پہنا ہوا تھا، وہ آپ نے اس فقیر کو عنایت فرمایا اور دوبارہ اسی سے پھر خرید بھی لیا، یعنی خود عطا فرمایا اور خود پیسے دے کے خرید لیا، تو اس کو پیسے بھی مل گئے۔ تو یہ سرکار غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کے اخلاق مبارکہ کا ایک یوں کہہ لیں کہ ایک جھلک ہے، آپ کے کردار مبارک کا ایک انداز ہے جو بیان کیا۔ تو ہم الحمدللہ 11ویں شریف منا رہے ہیں، مناتے ہیں، مناتے رہیں گے۔ غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کا نام لیتے ہیں، لیتے رہیں گے، آپ کی عقیدت اور محبت قدم بھرتے ہیں، بھرتے رہیں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو آپ رحمۃ اللہ علیہ، جو سرکار غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کا جو کردار مبارک ہے، اسے بھی اپنی زندگی میں شامل کریں۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔
وہ کیا بات غوث اعظم کی، وہ کیا بات غوث